درکار یا رسول سے زیادہ کچھ نہیں، درکار یا رسول اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
بیس میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ تحریم سے کرتے ہیں. سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورہ طلاق کے بارے میں گفتگو کی تھی اور اس کے احکامات کی مختصر مگر آسان تفسیر بیان کیا تھا. اب آج کے پروگرام کا آغاز سورہ تحریم سے کر رہے ہیں. یہ سورہ مبارکہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے، اس میں 12 آیتیں ہیں. اس سورہ کی شروع کی آیتوں میں اپنے اوپر بعض حلال چیزوں کو حرام اور ممنوع قرار دینے کے بارے میں بیان ہوا ہے، اسی بنا پر اس سورہ کا نام تحریم رکھا گیا ہے. سورہ کی آخری آیتوں میں دو عورتوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جن میں سے ایک صالح اور دوسری غیر صالح ہے، تاکہ انسان صالح اور نیک افراد کو اپنا اسوا قرار دیں اور غیر صالح اور غیر شائستہ افراد سے دوری اختیار کریں.
آئیے سامعین، اب سورہ تحریم کی پہلی اور دوسری آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.
پیغمبر، آپ اس شے کو کیوں ترک کر رہے ہیں جس کو خدا نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ کیا آپ ازواج کی مرضی کے خواہش مند ہیں؟ اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. خدا نے فرض قرار دیا ہے کہ اپنی قسم کو کفارہ دے کر ختم کر دیجئے، اور اللہ آپ کا مولا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے.
سامعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے بعض بیویاں ایک دوسرے سے حسد کرتی تھی. اس لیے انہوں نے اس کھانے کی شکایت کرنے کی کوشش کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیوی نے تیار کیا تھا اور پیغمبر اسلام نے اسے تناول فرمایا تھا. مثلا وہ کہتی تھی، اے رسول خدا، آپ نے جو کھانا کھایا اس سے بدبو آتی ہے اور آپ کے منہ سے بھی بدبو آ رہی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشکل کو حل کرنے اور ان بیویوں کو خوش کرنے کے لیے قسم کھائی کہ وہ اب اس کھانے کو مزید نہیں کھائیں گے تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے اور دوسری ازواج ناراض نہ ہوں. یہ آیات نازل ہوئی اور رسول خدا کو یاد دہانی کرائی گئی کہ آپ بلا وجہ کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کی ہے اسے حرام کیوں قرار دیتے ہیں. آپ کفارہ دے کر اپنی قسم کو توڑ دیں اور اس خود ساختہ پابندی کو ختم کریں. چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غلام کو آزاد کر دیا اور جو کچھ آپ نے اپنے اوپر حرام کیا تھا اسے حلال کر دیا.
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء کرام الہی تعلیمات و تربیت کے تحت رہے ہیں اور اللہ نے اپنی رہنمائی سے انہیں راہ راست کی طرف ہدایت کی ہے. دین اسلام میں روحانیت اور کفایت شعاری، جو کہ حلال لذتوں کی ایک قسم کی ممانعت ہے، قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ ان سے لطف اندوز ہوں. میاں بیوی کے ایک دوسرے سے مطالبات حرام یا حرام کے حلال ہونے کا سبب نہ بنے، یعنی خاندانی ماحول میں بیوی کا اطمینان حاصل کرنا خدا کی رضایت کے دائرے میں قابل قبول ہے. اس قسم کی اہمیت اور اعتبار ہے جو احکام الہی کے دائرے کار میں ہو، نہ کہ کوئی شخص حلال چیزوں کو قسم کھا کر اپنے اوپر حرام کر لے.
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی تیسری اور چوتھی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں. ارشاد الہی ہوتا ہے،
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ.
اور جب نبی نے اپنی بعض ازواج سے راز کی بات بتائی اور اس نے دوسری کو باخبر کر دیا اور خدا نے نبی پر ظاہر کر دیا، تو نبی نے بعض باتوں کو اسے بتایا اور بعض سے اعراض کیا. پھر جب اسے باخبر کیا تو اس نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا ہے، تو آپ نے کہا کہ خدائے علیم و خبیر نے. اب تم دونوں توبہ کرو کہ تمہارے دلوں میں کجی پیدا ہو گئی ہے، ورنہ اگر اس کے خلاف اتفاق کرو گی تو یاد رکھو کہ اللہ اس کا سرپرست ہے اور جبریل اور نیک مومنین اور ملائکہ سب اس کے مددگار ہیں.
سامعین، گزشتہ آیتوں میں کہ جن میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات کے غلط رویے کو بیان کیا گیا تھا، اب ان آیتوں میں ارشاد قدرت ہوتا ہے. حسد کے علاوہ بعض ازواج مطہرات کی ناپسندیدہ باتوں میں سے ایک راز کا فاش کرنا تھا، جبکہ ازواج مطہرات کا فریضہ ہے کہ ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کریں. جیسا کہ تاریخ میں مذکور ہے کہ رسول خدا نے اپنی ایک بیوی کو راز کے طور پر ایک بات بتائی اور اس سے کہا کہ وہ دوسروں کو نہ بتائے، مگر اس نے دوسری بیوی کو یہ راز بتا دیا. خداوند عالم نے اپنے رسول کو اس واقعے سے آگاہ کیا، البتہ نبی نے اپنی بیوی کو پوری تفصیل نہیں بتائی تاکہ وہ آپ کے سامنے شرمندہ نہ ہو. آیت کریمہ ان دونوں عورتوں کو راز فاش کرنے والی اور راز سننے والی اپنی غلطی پر توبہ کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرماتی ہے، اس کام نے تمہارے دلوں کو سیدھے راستے سے منحرف کر دیا ہے، اور اگر تم نے توبہ نہ کیا اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو دراصل تم دونوں نے مل کر نبی کے خلاف سازش کی ہے اور تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی مقام و منصب تک پہنچ سکو گی، کیونکہ خدا، فرشتے اور صالح مومنین رسول خدا کے دوست اور مددگار ہیں.
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ رازداری نیک اور صالح میاں بیوی کی اہم خصوصیات میں سے ایک ہے، اور شوہر کا راز فاش کرنا اس کے خلاف ایک قسم کی کارروائی یا سازش شمار ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات گھریلو امور یا بعض مسائل میں گرفتار ہوتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی بعض ازواج آپ کو ایزا رسانی کا ذریعہ فراہم کیا کرتی تھیں، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بردباری اور پرامن طریقے سے پیش آتے تھے، اور ان کی غلطیوں کی اصلاح کر کے صمیم قلب سے انہیں معاف کر دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات گھر اور خاندان کے ماحول میں کچھ پریشانیاں اور مشکلات پیش آتی ہیں، لہذا ایسے موقع پر شرح صدر رکھنا چاہیے اور انہیں نظر انداز کر دینا چاہیے، اور گناہ کرنے والے کے لیے توبہ اور واپسی کا راستہ کھلا رکھنا چاہیے۔ اس لیے کسی بھی ایک فرد کی وجہ سے اگر گھر کا ماحول خراب ہو تو اس پر سختی اور گھر میں تناؤ پیدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے خاندانی رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین و گستاخی کیا جائے یا آپ کے خلاف کوئی سازش رچی جائے تو اہل ایمان کا فریضہ ہے کہ وہ آپ کا بھرپور دفاع کریں، تاکہ دشمن آپ کی شخصیت اور حیثیت و منزلت کو کمزور نہ کر سکے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی پانچویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔
وہ اگر تمہیں طلاق بھی دے دے گا تو خدا تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے گا، مسلمہ، مومنہ، فرمان بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزہ رکھنے والی، کنواری اور غیر کنواری سب۔
اگرچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد بیویاں تھیں اور ان میں سے کچھ آپ کو ہمیشہ تکلیف و اذیت پہنچایا کرتی تھی اور آپ کی ناراضگی کے اسباب فراہم کرتی تھی، لیکن رسول خدا نے ان میں سے کسی کو بھی طلاق نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہمدردی اور مدارہ کیا۔
سامعین، یہ آیت کریمہ نبی کی ازواج مطہرات کو تنبیہ کرتی ہے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے سوئے استفادہ نہ کریں، اور ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ نبی انہیں کبھی بھی طلاق نہیں دیں گے، بلکہ یہ حق نبی کے لیے محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی گمان نہ کریں کہ وہ بہترین عورتیں ہیں، کیونکہ اگر پیغمبر اسلام ان کو طلاق دے دیں تو ان سے بہتر اور زیادہ لائق عورتیں پیغمبر اسلام کی شریک حیات بن سکتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بعض اچھی بیویوں کے بارے میں بھی ذکر ہوا ہے، اور ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو شادی کے وقت بیوی کے انتخاب کا معیار بن سکتی ہیں۔ نکاح کے لیے مسلمان اور مومن ہونا پہلی شرط ہے، اور مسلمان کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اپنی بیوی کے ساتھ تواضع اور فروتنی کا جذبہ رکھنا اور توبہ کرنا اور نماز اور روزہ رکھنا ان خصوصیات میں سے ہیں جن کی اس آیت میں تاکید کی گئی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں عورت کے کنوارے اور باکرہ ہونے کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی ہے، یعنی جو عورت پہلے سے شادی شدہ ہے اور اگر ان میں سے اور خوبیاں رکھتی ہوں تو اس کا کنوارا نہ ہونا اس کی اقدار میں کمی نہیں کرتا۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خاندانی جھگڑوں کے وقت اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب مسئلہ حل نہ ہو تو طلاق آخری راہ حل ہے۔ اگر بیوی اپنی غلطیوں پر اصرار کرتی رہے اور متضاد جذبہ رکھتی ہے اور مسلسل تناؤ پیدا کر کے خاندان کے آرام و سکون کو خراب کرتی ہے، تو اس صورت میں ایک راہ حل میاں اور بیوی میں جدائی ہے۔ بیوہ اور متعلقہ خواتین کو شادی کرنے کا حق حاصل ہے، اور انہیں اپنی زندگی کے آخر تک شوہر رکھنے سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔ عورت کی اصل قدر اس کا اخلاقی، انسانی اور روحانی کمال ہے، نہ کہ اس کی عمر یا کنوارا پن۔
استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یا رب تجھے اسی تیری رحمت کا واسطہ، غالب ہے سب پہ جو تیری قوت کا واسطہ، سرخم ہے جس سے اس تیری عزت کا واسطہ، افضل ہے سب سے جو تیری عظمت کا واسطہ، عمدن کیے ہوں یا کہ ہوئے سہو میں گناہ، جن کے سبب سے میری نجابت ہوئی تباہ، اے رب ذوالجلال تو کر لطف کی نگاہ، یا رب میں چاہتا ہوں تیری قرب میں پناہ، سچ ہے میرے گلے میں گناہوں کا توق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور سارے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جو کہ معجزہ ہے۔ انسان اور جن مل کر بھی اس جیسی کتاب تیار نہیں کر سکتے، اس کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ تو قرآن کریم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سارے جنوں اور انسانوں کو اس بات کا چیلنج دے رکھا ہے ایک طریقے سے، کہ وہ اگر سارے جن اور انسان مل بھی جائیں تب بھی وہ قرآن مجید جیسی کتاب نہیں لا سکتے ہیں۔ اب ہم لوگ ہیں مسلمان، مومن، ہمارا قرآن کریم پر ایمان ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ثواب کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اور ہم سب کو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کی روزانہ کی بنیادوں پر تلاوت کریں، اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں اور اس کا عادی بنائیں۔ تو یہاں پر میں کچھ قرآن کریم پڑھنے کے اور اس کی تلاوت کے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کے بارے میں معصومین علیہم السلام کی کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تلاوت قرآن ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی آگہی میں اضافہ ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اور اگر وہ خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان، مومن انسان خاص طور پر، تو یقینی طور پر جیسے جیسے تلاوت کرتا جاتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور ہمیں ضرورت بھی ہے اس بات کی کہ قرآن کریم کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تر و تازہ بھی کریں اور اس میں اضافہ بھی کریں۔ اور ایک اور حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ دوست رکھتا ہے، چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اپنے خدائے خدا کے ساتھ گفتگو کرے تو اسے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے محبوب کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے, اور سب سے محبوب ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, اس سے زیادہ کوئی بھی ذات محبوب نہیں ہے اور نہیں ہونی چاہیے. انسان کے دل میں صرف ایک ہی ذات کی جگہ ہو سکتی ہے, اور وہ جگہ اللہ تعالیٰ کو دینی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب سمجھنا چاہیے, اس کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے اور ہمیں بتایا ہے, ہماری رہنمائی کی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں. قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکتے ہیں. اور قرآن کریم پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارے گھر نورانی ہو سکتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن کے ساتھ نورانی کرو. جس گھر میں قرآن کریم کی زیادہ تلاوت کی جاتی ہے اس میں خیر و برکت زیادہ ہوتی ہے, اس کے رہنے والوں کو, یعنی جو مکین ہیں اس کے, یعنی جو قرآن کریم کی اس گھر میں تلاوت کرتے ہیں ان کے لیے گشائش پیدا ہوتی ہے, اور وہ گھر اتنا نورانی ہو جاتا ہے, اتنا روشن ہو جاتا ہے اہل آسمان کے نزدیک کہ جیسے اہل زمین کے نزدیک ستارے روشن ہوتے ہیں. یعنی جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ستارے روشن ہیں اور ہمیں رات کو چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہم زمین پر کھڑے ہوتے ہیں اور رات کو جب ستارے آسمان پر ہوں تو وہ ہمیں چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اسی طرح اس حدیث کے مطابق زمین پر جب کسی گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ گھر اسی طرح آسمان والوں کو, فرشتوں کو نورانی نظر آتا ہے, روشن نظر آتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن کریم کے ساتھ روشن کرو, نورانی کرو, اور اپنے گھروں کو یہود و نصارہ کی طرح کہ جنہوں نے نماز اور عبادت اور اپنے گھروں میں جو انجام نہیں دیتے عبادات, صرف کنیسہ اور کلیسہ میں انجام دیتے ہیں, ان کی طرح اپنے گھروں کو قبرستان میں تبدیل نہ کرو. یعنی ان کے گھر قبرستان میں تبدیل ہو چکے ہیں تو تم اپنے گھروں کو قبرستان میں تبدیل نہ کرو. سامعین, یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور آئیے اب سنتے ہیں پروگرام آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید,
آئیے فارسی سیکھیے. پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم ہے. سامعین, اس سلسلے میں اب تک آپ 12 اسباق سن چکے ہیں, اور آج ہم 13 سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ بالکل تیار ہوں گے, تو آئیے پہلے گزشتہ سبق کی یاد آوری کراتے ہیں. سامعین, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں ضمائر متصل اور ضمائر منفصل کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی, اور ان ضمائر کی تشریح کے ضمن میں کچھ جملے بھی بنائے تھے. تو آئیے پہلے ان جملوں کو دہراتے ہیں.
من کتابم را به احمد داده ام.
جی ہاں, اس میں ضمیر متصل میم ہے جو کتاب کے بعد ملحظہ کی جا سکتی ہے.
کتابم,
جی کتابم, من کتابم را بے احمد دادم, کہ میں نے اپنی کتاب احمد کو دے دی ہے. دوسرا جملہ کیا ہے؟
او کتابش را به برادرش داد.
جی، اس میں ضمیر متصل شین ہے جو کتاب کے بعد آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور اس کے معنی ہیں کہ اس نے اپنی کتاب اپنے بھائی کو دے دی ہے. او کتابش را بے برادرش داد.
کتابش،
جی، اس میں ضمیر متصل شین ہے. اگلا جملہ کیا ہے؟
من کتابت را نخوانده ام.
جی، اس میں ضمیر متصل جو کتاب کے بعد دیکھی جا سکتی ہے وہ تے ہے. من کتابت را نخوانده ام، میں نے تمہاری کتاب یا تیری کتاب نہیں پڑھی ہے.
کتابت،
جی، ضمیر متصل تے. اور اب اس وضاحت کے بعد ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ضمائر کی جمع بھی موجود ہے، تو آئیے ضمائر متصل کی جمع سے ہم آپ کو آشنا کراتے ہیں. جی، کتابم، اس کی ضمیر متصل اگر ہم بنائیں گے تو کیا بنے گی؟
کتاب من.
جی، یہاں میم کی جگہ من ضمیر متصل ہے اور یہ جمع کے طور پر یہاں استعمال ہوئی ہے. کتابت، جی، اس کی ضمیر متصل تے ہے اور اس کی جمع کیا بنے گی؟
کتابتان.
جی ہاں، یہاں پہ تے کی جگہ تان کا استعمال ہوا ہے اور یہ جمع ہے ضمیر متصل تے سے. کتابش،
کتابشان.
جی ہاں، یہاں ضمیر متصل واحد شین ہے کہ جس کی جمع شان ہے. کتابشان یعنی ان کی کتابیں یا ان کی کتاب. ملاحظہ کیا آپ نے کہ فارسی میں ضمائر متصل کی جمع موجود ہے، اور اب ان ضمائر کی مدد سے آئیے کچھ مرکب الفاظ بناتے ہیں.
کتاب من،
ہماری کتاب، کتاب من.
کتاب تن،
تمہاری یا تم لوگوں کی کتاب، کتاب تن.
کتابشان،
ان کی یا ان لوگوں کی کتاب، کتابشان. سامعین، یہاں کتاب کی جگہ کچھ اور چیزوں کی مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے، لیکن پہلے آئیے الفاظ اور معنی نوٹ کیجیے.
گزرنامه،
گزرنامه، پاسپورٹ.
عکس،
عکس، فوٹو.
کیف،
کیف، پرس.
قلم،
قلم.
مداد،
مداد، پنسل.
دفتر،
دفتر، کاپی.
پوشه،
پوشه، فائل یا فائل کور.
اتاق،
اتاق، کمرہ.
صندلی،
صندلی، کرسی.
کفش،
کفش، یعنی جوتے. سامعین، اور اب جو الفاظ آپ نے نوٹ کیے ہیں ان میں سے کچھ الفاظ کے ذریعے ہم جملے بنا رہے ہیں، اور اس میں ضمیر متصل جمع کا استعمال کر رہے ہیں.
گزرنامه من،
ہمارے پاسپورٹ.
عکستان،
تمہارے فوٹو.
اتاقشان،
ان کا کمرہ. سامن، ان جملوں کے ساتھ ہی صفت لگا کر جملوں کو مزید مکمل کیا جا سکتا ہے. آئیے یہ جملے دوبارہ سنتے ہیں.
گزرنامه من سیاسی است،
ہمارے پاسپورٹ سیاسی ہیں.
عکستان بزرگ است،
آپ کے فوٹو بڑے ہیں.
اتاقشان کوچک است،
ان کا کمرہ چھوٹا ہے. سامعین، آئیے ان جملوں کی ایک بار پھر تکرار کیے لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں. جی،
گزرنامه من سیاسی است،
گزرنامه من سیاسی است، یعنی ہمارے پاسپورٹ سیاسی ہیں.
عکستان بزرگ است،
عکستان بزرگ است، یعنی آپ کے فوٹو بڑے ہیں.
اتاقشان کوچک است،
اتاقشان کوچک است، یعنی ان کا کمرہ چھوٹا ہے. یہاں ضمیر متصل جمع کے ساتھ آپ نے صفت ملاحظہ کی کہ پاسپورٹ کے لیے صفت لاہیں سیاسی، فوٹو کے لیے صفت لاہیں بزرگ، اور کمرے کے لیے یعنی اتاق کے لیے جو صفت استعمال کی گئی ہے وہ کوچک یعنی چھوٹا. امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے اچھی طرح سے سنا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوب تمرین کیجیے۔ آئندہ ہفتے تک کے لیے
خدا نگہدار۔
ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد، اتحاد 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 اتحاد۔ ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد، ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد، اتحاد 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 اتحاد۔ آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی، آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد، مرد حق
کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا ایک دام ہے دے رہا ہے صدا تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے اور آئیے اب دوسری مجلس کا تیسرا اور آخری بلٹن سماعت فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ نو دے مطابق 29 دسمبر قومی اتفاق و یکجہتی کی علامت ہے اس دن کی مناسبت سے ایران کے وزیر داخلہ کا بیان ایران کے چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں غزہ پر صہیونی جارحیت کے 450 دن 1.5 لاکھ سے زائد فلسطینی شہید اور زخمی پاکستان میں ضلع کرم کے مسئلے کے حل کے لیے گرین جرگا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا ٹل پارا چنار روڈ مسلسل بند پارا چنار کے عوام شدید مشکلات کا شکار خوراک و ادویات کی شدید قلت اور ہندوستان کی مرکزی اور ریاستی حکومت کی جانب سے کسانوں کے مطالبات اور تحریک پر سنجیدگی سے غور نہ کرنے پر کسان ناراض کسان تنظیموں کا 30 دسمبر کو پنجاب بند کا اعلان اور اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے کہا ہے کہ 9 دہ مطابق 29 دسمبر قومی یکجہتی کی علامت ہے ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے 9 دہ مطابق 29 دسمبر کی مناسبت سے قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ 9 دہ کا دن قومی اتفاق و یکجہتی کی علامت ہے اور ہم نے جب بھی اتفاق و یکجہتی سے کام لیا ہے اور اختلاف سے دوری اختیار کی ہے سعادت و کامیابی حاصل کی ہے موصولہ رپورٹوں کے مطابق ایران کے دارالحکومت تہران سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں 29 دسمبر نودے کی مناسبت سے ریلیاں نکالی گئیں جن میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر نکالی جانے والی ریلیوں میں شریک افراد نے امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد اور اللہ اکبر خامنئی رہبر کے فلک شگاف نعرے لگائے اور ایران کے خلاف دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ نودے مطابق 29 دسمبر 2009 کو ایران کی غیور اور انقلابی قوم نے اپنی ہوشیاری، آگہی اور بصیرت سے امریکہ اس کے اہلکاروں کی سازشوں کو ناکام بناتے ہوئے سامراجی عناصر کو ایک بار پھر ذلت آمیز شکست سے دوچار کر دیا تھا۔ یمن کی مسلح فوج کی ایئر ڈیفنس یونٹ نے جنگی مشن انجام دینے والے امریکی MQ-9 ڈرون کو مار گرایا۔ یمنی مسلح فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جدید امریکی ڈرون کو مار گرانے کی کارروائی مقامی طور پر بنائے گئے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے کی گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ 13واں MQ-9 امریکی ڈرون ہے جسے یمنی مسلح افواج کے فضائی دفاع نے غزہ کی حمایت میں فتح موعود اور جہاد مقدس کی لڑائی کے دوران مار گرایا۔ بیان میں اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ یمنی مسلح افواج اپنی پوری طاقت سے یمن کی ارضی سالمیت کی حفاظت اور دشمن کا مقابلہ جاری رکھے ہوئے ہے، کہا کہ ہم غزہ کی حمایت میں اپنی کاروائیاں اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک غزہ پر حملے رک نہیں جاتے، اس کا محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا۔ یمنی فوج نے عہد کیا ہے کہ جب تک صہیونی حکومت غزہ پر اپنے حملے بند نہیں کرتی، اس وقت تک اس غاصب حکومت کے بحری جہازوں، بحیرہ احمر میں مقبوضہ علاقوں کے لیے جانے والے بحری جہازوں پر حملے جاری رکھے گی۔ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اب تک مختلف مقامات پر جاری اسرائیلی فوج کے حملوں کے نتیجے میں 39 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز کے 450ویں روز بھی غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں پر جارح سینی حکومت کے حملے جاری ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اب تک مختلف مقامات پر جارح سینی فوجیوں کے حملے کے نتیجے میں 39 افراد شہید ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ غزہ میں گزشتہ 7 اکتوبر سے اب تک جاری اسرائیلی بربریت میں شہدا کی تعداد 45,514 اور زخمیوں کی تعداد 108,190 سے تجاوز کر چکی ہے۔ دوسری جانب فلسطینی ذرائع ابلاغ نے اتوار کو غزہ کے الوفا اسپتال پر سینی حکومت کے وحشیانہ حملے کی خبر دی ہے۔ اس حملے میں کم از کم 7 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ کچھ نیوز چینل نے اطلاع دی ہے کہ سینی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ شہر کے مرکز میں واقع الوفا اسپتال کی بالائی منزل پر بمباری کی۔ اس سلسلے میں غزہ کی شہری دفاع کی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ اس لمحے تک ملبے سے 7 شہدا کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور متعدد افراد زخمی ہیں، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ادھر سینی ذرائع ابلاغ کے مطابق غزہ میں مقاومتی جوانوں نے حملہ کر کے متعدد سینی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا۔ شہاب نیوز کے مطابق غزہ میں سینی فوجی فلسطینی جوانوں کے نرغے میں آ گئے، جس کے نتیجے میں سینی فوج کو جانی نقصان ہوا۔ سینی میڈیا نے خبر دی ہے کہ غزہ کی پٹی سے سینی فوج کے چند اہلکاروں کو ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے نکال کر مقبوضہ علاقے بیروت صبا میں واقع سینی ہسپتال سورو کا منتقل کیا گیا ہے۔ جارح سینی حکومت کی فوج نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوبی لبنان کے شہروں میں متعدد مکانات کو آگ لگا دی ہے۔ لبنان کی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوج جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی اور دراندازی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ لبنانی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ سینی دشمن کی طرف سے طویل مدتی جنگ بندی معاہدے اور لبنان کی ارضی سالمیت کی خلاف ورزی اور اس کے شہریوں پر حملے نیز پرتشدد کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اسرائیل کے جارح فوجیوں نے قنطرہ اور طیبہ مرجیعون کے علاقوں میں گھس کر متعدد رہائشی مکانات کو آگ لگا دی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ لبنانی فوج اور اقوام متحدہ کی عارضی امن فوج یونیفل کا مشترکہ گشتی یونٹ جنگ بندی معاہدے کی نگرانی کے لیے جائے وقوع پر پہنچ گیا ہے۔ حماس نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کے طریقہ کار کے بارے میں اسرائیل کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان جاری کر کے اس تحریک کے سابق سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بارے میں صہیونی حکومت کے من گھڑت دعوے کی تردید کی ہے۔ فلسطین الیوم کی ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اپنے سابق سربراہ شہید اسماعیل ہنیہ کے قتل کے طریقہ کار کے بارے میں دشمن صہیونی حکومت کے جھوٹے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صہیونی حکومت کے اس جھوٹے اور من گھڑت دعوے کو مسترد کرتی ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ اسماعیل ہنیہ کو صدر مسعود پزیشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے دوران تہران میں گیسٹ ہاؤس میں ان کے کمرے میں رکھے گئے بم سے شہید کیا گیا۔ حماس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ حماس اور ایران کے سیکورٹی اداروں کے درمیان مشترکہ تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ یہ دہشت گردانہ کاروائی 7.5 کلو گرام وزنی گائیڈڈ میزائل سے کی گئی تھی، اور اس میزائل نے اسماعیل ہنیہ کے موبائل فون کو براہ راست نشانہ بنایا تھا۔ حماس نے اس بیان میں واضح کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے دعوے دراصل رائے عامہ کی توجہ اس جرم سے ہٹانے کی طرف ایک مایوس کن کوشش ہے، اس لیے کہ اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو تہران میں شہید کر کے اسلامی جمہوریہ ایران کی عرضی خود مختاری کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے۔ ضلع کرم کی صورتحال پر گرین جرگا کسی حتمی فیصلے تک نہیں پہنچ سکا اور معاہدے کا اب بھی انتظار ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم کی صورتحال ویسی ہی بحرانی ہے۔ پارا چنار کا محاصرہ جاری اور راستے بند ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں احتجاجی دھرنے جاری ہیں۔ کراچی میں کئی مقامات پر دھرنے جاری ہیں، سڑکیں بند ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگوں کا دفاتر آنا اور واپس گھر جانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ کراچی میں دھرنے کے باعث ایم اے جناح روڈ نمائش چورنگی کے دونوں ٹریک بند ہیں۔ شہر فیصل کالا چھپرا ملی روڈ پر بھی دھرنا جاری ہے۔ انچولی سے سہراب گوٹ جانے والا ٹریک بھی دھرنے کے باعث بند ہے۔ ناظم آباد چورنگی کے دونوں ٹریک پر دھرنا جاری ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے شہروں جیسے اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، گلگت بلتستان میں احتجاجی مظاہرے اور دھرنے جاری ہیں، جبکہ خود پارا چنار میں گزشتہ 8 روز سے دھرنا جاری ہے۔ جبکہ حکومتی اور جرگا ممبران کے دعووں کے باوجود کوہاٹ میں ضلع کرم کے معاملے پر گرین امن جرگا 9 گھنٹے تک جاری رہنے کے باوجود حتمی فیصلے تک نہیں پہنچ سکا۔ جماعت اسلامی کے امیر نے کہا ہے کہ دہشت گرد اسرائیل کا سب سے بڑا سہولت کار امریکہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ النعیم رحمان نے غزہ ملین مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی اور اسرائیل کی جارحیت کے خلاف اسلام آباد غزہ ملین مارچ کا انعقاد کیا، جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ حماس کو دہشت گرد کہنے والا امریکہ خود سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ نتنیاہو کھل کر کہہ رہا ہے کہ گریٹر اسرائیل چاہتے ہیں۔ امریکہ نے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ پاکستان کی کمپنیوں پر پابندی لگانا امریکہ کی کھلی منافقت ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان نے کہا کہ ہم خبردار کر رہے ہیں کہ امریکہ اپنی پالیسیوں سے باز آ جائے۔ امریکہ فلسطینیوں کی نسل کشی میں برابر کا شریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ دہشت گردی کی سپورٹ کرنے والی ریاست کے طور پر سامنے آیا ہے۔ امریکہ کو جمہوریت بھی مرضی کی پسند ہے۔ امریکہ خود ریڈ انڈینز کی لاشوں پر بنا ہے۔ سربراہ جماعت اسلامی نے کہا کہ غزہ میں ہمارے مسلمان بچے شہید ہو رہے ہیں۔ امریکہ مسلمانوں کو ہر لحاظ سے دبا کر رکھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین ہمارا قبلہ اول ہے، ہم اس کا تحفظ کریں گے۔ آج ہم مظلوموں کے ساتھ اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہیں۔ آج سردی اسلام آباد میں ہے، اس سے زیادہ سردی غزہ میں ہے۔ حافظ نعیم نے کہا کہ غزہ کے 20 لاکھ لوگ کیمپوں میں پڑے ہیں، 46,000 شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں 70% عورتیں اور بچے شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان نے کہا کہ اقوام متحدہ کے تمام چارٹرز کے خلاف ورزی کی جا رہی اسرائیلی دہشت گردی کی سرپرستی امریکہ کر رہا ہے. اسرائیل دہشت گرد کا سب سے بڑا سہولت کار امریکہ ہے. اسرائیل امریکہ کے سوا کچھ نہیں ہے. ہندوستان کی مرکزی اور ریاستی حکومت کی جانب سے کسانوں کے مطالبات اور تحریک پر سنجیدگی سے غور نہ کرنے سے ناراض کسان تنظیموں نے 30 دسمبر کو پنجاب بند کرنے کا اعلان کر دیا. ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق کسان تنظیموں کے کنوینر سرون سنگھ پنڈھیر نے کہا ہے کہ کسان یونین کے رہنما کے اعلان کے مطابق صبح 7 بجے سے شام 4 بجے تک سڑکوں اور ریل لائنوں پر چکا جام رہے گا, جس کے باعث سڑک بند اور ٹرینوں کی آمد و رفت ٹھپ رہے گی. کسان تنظیموں کے کنوینر نے سرکاری اور نجی تنظیموں سے بھی کسانوں کی حمایت میں اپنے اداروں کو بند رکھنے کی اپیل کی ہے. اس درمیان پنجاب بند کے سلسلے میں کے ایم ایم اور ایس کے ایم این پی رہنماؤں نے اپنی حمایت کی بات کہی ہے, جبکہ کاروباری, ثقافتی, سماجی اور مذہبی تنظیموں نے بھی بند کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جنوبی کوریا میں طیارہ حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنوبی کوریا کے موان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہوئے المناک حادثے میں کئی قیمتی جانوں کے ضیاع کی خبر سن کر دلی دکھ ہوا. انہوں نے مزید کہا کہ ہم دکھ کی اس گھڑی میں جنوبی کوریا کے عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. موصولہ رپورٹوں کے مطابق جنوبی کوریا کے موان ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران مسافر طیارے کو حادثہ پیش آیا, جس کے نتیجے میں 179 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. طیارے میں عملے کے 6 ارکان سمیت 181 افراد سوار تھے. عملے کے 2 ارکان مرد اور خاتون کو بچا لیا گیا. رپورٹس کے مطابق طیارے کو حادثہ لینڈنگ گیئر میں خرابی کے باعث پیش آیا. طیارہ رن وے سے اتر کر اطراف میں لگی باڑھ سے ٹکرا گیا, جس سے طیارے میں آگ لگ گئی. امریکہ کے ارب پتی اور ایکس کمپنی کے مالک ایلون مسک نے امریکی معیشت کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے. موصولہ رپورٹ کے مطابق ایلون مسک نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ کا قومی قرض 36.17 ٹریلین ڈالر ہو چکا ہے, جو کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اگر مناسب اقدامات نہ کیے گئے تو امریکی معیشت دیوالیہ ہو سکتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت کی جانب سے 23% سود ادائیگی ایک پریشان کن چیز ہے, اور اس میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے. اس سے قبل بھی ایک بیان میں وہ کہہ چکے ہیں کہ امریکی ڈالر تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے. دوسری جانب نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کے مشیروں اور ان کے سب سے بڑے حامی ایلون مسک کے درمیان شدید اختلافات سامنے آ گئے ہیں. ایلون مسک نے اپنے کچھ ریپبلکن مخالفین کو شیطان اور نافرمان نسل پس قرار دے دیا. ایلون مسک نے غیر ملکی ٹیک ورکرز کے لیے H-1B ویزا پروگرام کے دفاع کے لیے لڑائی میں جانے کا عزم ظاہر کر دیا. گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران ریپبلکن پارٹی کے اندر پھوٹ ڈالنے والی یہ لڑائی اب ایک اہم موڑ پر پہنچ گئی ہے. اور سامعین, اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں. عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے, اور آئیے اب ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا آخری پروگرام سماعت فرمائیے. فلسطین کاز, اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام فلسطینی کاز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کے پروگرام میں ہم فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بات چیت کریں گے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان بھی موجود ہیں اور اسکائپ پر بھی ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام فلسطینی کاز کے ساتھ تہران اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے غزہ اور فلسطین کے دیگر علاقے صہیونی جارحیت کے نشانے پر ہیں, اور اس دوران صہیونیوں نے 1.5 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کا قتل عام بھی کیا ہے, انہیں زخمی بھی کیا ہے, اور 10,000 سے زائد فلسطینی لاپتہ یا ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں, اور فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد جن میں خواتین, بچے اور بوڑھے شامل ہیں, وہ زندگی کے لمحات انتہائی سخت حالات میں گزار رہے ہیں, اور خاص طور پر سردیوں کا جو موسم ہے اس میں ان کی مشکلات میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. تو فلسطین کی مجموعی صورتحال کے بارے میں ہم آج کے پروگرام میں آپ سے تفصیلی بات چیت کریں گے. اس حوالے سے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
غزہ پٹی کے خلاف جارحیت کے 449 روز بھی غازی حسینی حکومت نے اس علاقے کے باشندوں کے خلاف اپنے حملوں اور وحشیانہ اقدامات کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. غزہ پر صہیونی ظلم و جارحیت اور شدید بمباری کے نتیجے میں اب تک 1.5 لاکھ سے زائد فلسطینی شہید یا زخمی اور 11,000 لاپتہ ہیں, جبکہ بہت زیادہ تباہی اور بھوک نے سینکڑوں بچوں اور بوڑھوں کی جان لے لی ہے. غزہ کے عوام ہر روز صہیونی جارحیت کا سامنا کر رہے ہیں, اور شدید سردی نے بھی ان کی مشکلات میں اضافہ کر دیا. ایک طرف امداد نہ ہونے کی وجہ سے جہاں انہیں خوراک اور بھوک کے مسائل کا سامنا ہے, وہیں غزہ کے ہسپتال بھی صہیونی جارحیت کے نشانے پر ہیں, جس کی وجہ سے فلسطینیوں کو علاج اور طبی امداد میں سنگین مسائل کا سامنا ہے. غزہ میں صہیونی فوج کی بے رحمانہ جارحیت جاری ہے. طبی مراکز اور رہائشی مکانات پر حملوں کی وجہ سے بے گناہ عوام شہید ہو رہے ہیں. صہیونی حکومت جنرلوں کے منصوبے کے تحت شمالی غزہ میں ایک بفر زون قائم کرنے اور فلسطینیوں کا نسلی صفایا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس مقصد کے تحت شمالی غزہ میں ہر ذی روح کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. مقامی ذرائع کے مطابق صہیونی حکومت نے شمالی غزہ میں واحد فعال طبی مرکز کمال ادوان ہسپتال اور اس کے آس پاس کے علاقے کو شدید بمباری کا نشانہ بنایا. کمال ادوان ہسپتال شمالی غزہ کے آخری نیم فعال طبی مراکز میں سے ایک تھا. قابض فوج نے مریضوں اور طبی عملے کو زبردستی نکالا اور بلڈنگ کو دھماکے سے اڑا دیا. اس وحشیانہ حملے کے نتیجے میں کمال ادوان ہسپتال کے طبی عملے کے 5 ارکان شہید ہو گئے, جبکہ مجموعی طور پر شہدا کی تعداد کم از کم 50 تک پہنچ گئی ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کمال ادوان ہسپتال پر غاصب فوج کے حملے کو گھناؤنا جنگی جرم اور مقبوضہ فلسطین میں نسل کشی کے جاری عمل کا حصہ قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ ان جرائم پر متعلقہ بین الاقوامی اداروں کی خاموشی بلا جواز ہے. اسماعیل بقائی نے کمال ادوان ہسپتال پر اسرائیلی فوجیوں کے وحشیانہ حملے اور اسے آگ لگانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے جنگی جرم, انسانیت کے خلاف جرم اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اس جرم کا مقصد غزہ میں صحت کے نظام کو مکمل طور پر تباہ کرنا اور بچوں, عورتوں اور زخمیوں اور بیماروں کو کم سے کم طبی سہولیات تک رسائی سے بھی محروم کرنا ہے. اسلامی تعاون تنظیم نے بھی شمالی غزہ کے کمال ادوان ہسپتال پر صہیونی جارحیت کے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. او آئی سی کے بیان میں آیا ہے کہ صہیونی حکومت کے اقدام بین الاقوامی اور انسانی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے. اس بیان میں عالمی برادری سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ غزہ میں مستقل جنگ بندی, صہیونی حکومت کی فوجی جارحیت حیثیت کو رکوانے، بنیادی تنصیبات، ہسپتالوں میں کام کرنے والے طبی عملے، مریضوں اور زخمیوں کے حقوق کی حفاظت کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرے۔ OIC کے بیان میں کسی بھی ریکارڈ کے بغیر غزہ میں انسانی و طبی امداد کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ شمالی غزہ کے پناہ گزین کیمپوں میں حالات انتہائی سنگین صورت اختیار کر چکے ہیں۔ صہیونی حکومت نے ایک عرصے سے اس علاقوں کو مکمل محاصرے میں رکھا ہوا ہے اور وہ امدادی سامان کی رسائی کو روک رہی ہے۔ صہیونی حکومت کے ان غیر انسانی اقدامات سے شمالی غزہ میں وبائی امراض پھیلنے کے نتیجے میں اس علاقے میں وحشتناک انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔
رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اسی حوالے سے ہم نے بات چیت کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں معزز مہمان کو دعوت دی ہے، ڈاکٹر ہادی سروتی صاحب کو، جو مغربی ایشیا کے امور کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں بہت خوش آمدید۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
جی، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں رپورٹ میں بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ غزہ کے حالات گزشتہ تقریباً 15 مہینے سے انتہائی دشوار گزار ہیں، اور غزہ کے عوام خاص طور پر شہونی جارید کے نتیجے میں بہت ہی قسمہ پرسی کی حالت میں، انتہائی شدید حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور کل ہم نے دیکھا کہ صہیونی حکومت نے جو غزہ کا واحد ہسپتال تھا جو اس وقت فعال حالت میں موجود تھا، اس کو بھی اس نے نظر آتش کر کے بند کر دیا ہے۔ تو صہیونی حکومت کی اس 15 مہینے کی جارحیت اور فلسطینیوں کی مظلومیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ فلسطین کی اندرونی صورتحال اس وقت پیچیدہ ہو چکی ہے، اور فلسطین کو آزاد کرانے کی جد و جہد ہے وہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور 15 ماہ کے دوران ہم نے دیکھا کتنے بہادری کے ساتھ فلسطین کے عوام نے صورتحال کا مقابلہ کیا ہے۔ اور مغربی جو مشرقی بیت المقدس کی جو صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ جہاں لوگ اب اس عزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو ارادوں کی جنگ ہے اس کے اندر وہ اپنے عزم کا اظہار کر رہے ہیں، اور غاصب صہیونی حکومت کے خلاف اپنے جد و جہد کو مہمیز کرنے کے لیے وہ اپنے عزم کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سب جانتے ہیں کہ صہیونی حکومت دوسری جانب اس علاقے پر جس نے قبضہ کر رکھا ہے، اس نے مزید علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس نے اپنا ناجائز قبضہ اس علاقے پر جاری رکھ سکے، اور اس کی وہ بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے اسی تو سوچتے ہوئے غزہ پر حملہ کیا تھا، اور انہوں نے سوچا یہ تھا کہ غزہ پر حملہ کر کے حماس کو نابود کر دیں گے اور اپنے قیدیوں کو چھڑا لیں گے، لیکن وہ ان میں سے کوئی بھی ناکام رہے ہیں بظاہر، اور اب تک ان کو اپنے جو مقررہ اہداف ہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ جائے کہ مثلا لوگوں کو صرف وہ یہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ غزہ کو چھوڑ کر چلے جائیں، حماس اور جہاد اسلامی کو پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، لیکن فلسطینی عوام کی جو کارروائیاں ہیں وہ بھی جاری ہیں، ان کی جد و جہد بھی جاری ہے اور ان کی مجاہدت بھی جاری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو علاقے کے عوام ہیں، جو لوگ ہیں، استقامتی محاذ ہے، وہ فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے
انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے یہ دیکھا کہ فلسطینیوں کو جہاں پر دوسری مشکلات ہیں، ایک طرف تو ان کے گھر بار تباہ کر دیے گئے، وہ خیموں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اور دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے غزہ کا محاصرہ ہے، جنگ کی حالت میں ہے، اور جو بیرونی امداد ان تک آنا چاہتی ہے اس کو بھی روک رہے ہیں۔ تو فلسطینیوں کے اس جنگی جرم کے بنیادی ترین چیزوں سے فلسطینیوں کو روکنا، ان کی خوراک کو روکنا، ادویات کو روکنا، اس جنگی جرم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، صہیونی حکومت فلسطینیوں کی نابودی، خاص طور سے حماس کی نابودی میں بالکل پوری طرح سے چونکہ ناکام ہو چکی ہے، اس نے ایک بے ہدف جنگ شروع کر رکھی ہے فلسطینی عوام کے خلاف، فلسطینی شہریوں کے خلاف، عام لوگوں کے خلاف۔ اور صہیونی جو حلقے ہیں اور صہیونی حکومت جو ہے وہ مسلسل اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ غزہ میں وہ اپنی من پسند جنگ بندی چاہتے ہیں، ایک نسل، لہٰذا انہوں نے ایک بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ اس علاقے کے اندر شروع کر رکھا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے غزہ کے لوگوں کو اس علاقے سے دیگر علاقوں پر جانے پہ مجبور کیا جائے، خاص طور سے قرب جوار کے ممالک کی جانب ان کو کوچ کرنے پر مجبور کیا جائے۔ فلسطین کے عوام تمام تر دباؤ، قتل عام اور قتل و غارت گری اور لوٹ مار جو صہیونی فوج نے برپا کر رکھی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے کوشش یہ کہ اپنے جو حتیٰ کہ صہیونی حکومت نے شمال اور جنوب کے علاقے اور راستوں کو بند کر کے ان تک کمک پہنچنے کے راستوں کو بھی مسدود کر رکھا ہے، لیکن فلسطین کے عوام اپنے مجاہدت اور اپنی جدوجہد سے ہاتھ کھینچنے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اور بدستور وہ ڈٹے ہوئے میدان عمل میں اور غاصب صہیونی حکومت کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے عزم و استقلال میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی ہے، اور وہ پوری پائیداری کے ساتھ صہیونی حکومت کا نہ صرف ایک ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے منظم کرتے چلے جا رہے ہیں، جس کا مقصد اپنے علاقوں کو آزاد کرانا ہے، اور صہیونی اس جنگ میں بالکل جو ہے وہ تھک چکے ہیں اور روز بروز ان کی توان جو ہے وہ جواب دیتی جا رہی ہے، اور اگر مغربی ممالک اس غیر قانونی حکومت کی مدد نہ کریں تو وہ کسی بھی صورت میں فلسطینی عوام کے خلاف اپنے اس ظالمانہ اقدامات میں کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا امریکہ اور صہیونی حکومت اور مغربی ممالک ہیں کہ جو صہیونی حکومت کو اس کے اوپر باقی رکھے ہوئے ہیں اور اس کو
ڈاکٹر صاحب آپ نے اشارہ کیا امریکہ اور مغربی ملکوں کی امداد کی طرف جو صہیونی حکومت کی جا رہی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف فوجی امداد کی ہے بلکہ امریکہ اور مغربی ملکوں نے ہر فورم پر سیاسی لحاظ سے بھی صہیونی حکومت کا دفاع کیا ہے، چاہے وہ سلامتی کونسل میں غزہ کے حوالے سے پیش کی جانے والی قراردادوں کو ویٹو کرنا ہو یا ان ممالک کا اسرائیل کو غاصب صہیونی حکومت کو ہتھیاروں کی فراہمی کرنا ہو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اشارہ بھی کیا اگر امریکہ اور یورپی ملکوں کی حمایت نہ ہوتی، سیاسی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، عسکری حل لحاظ سے بھی، فوجی لحاظ سے بھی، تو کیا یہ جو غاصب صہیونی حکومت ہے یا صہیونی فوج ہے وہ فلسطینیوں کا اب تک مقابلہ کر پاتی؟
دیکھیں فطری سی بات ہے کہ صہیونی حکومت پہلے ہی اعلان کر چکی تھی کہ ایک سال پہلے ہی اپنا بجٹ ختم کر چکی تھی پہلی ایک سال کی جنگ کے دوران، اور انہوں نے جو اسٹیمیٹ لگایا تھا اس کے مطابق $500 ملین تک ان کا خرچہ ہے جنگ کا، لہذا اس کے علاوہ سیاسی، سماجی اور اقتصادی دباؤ وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، لہذا اس حد تک جو ہے وہ کمزور ہو چکی تھی سیاسی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے کہ وہ فلسطینیوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھی، اور ایک ایسی تھکا دینے والی جنگ میں وہ داخل ہو چکے تھے کہ جہاں پر جو اعداد و شمار جو جاری کیے جا رہے ہیں، خود صہیونی حکومت کے اعداد و شمار جاری کردہ ہیں، تقریباً 300 ملین سے بلین سے زیادہ کے جو ہے وہ اخراجات صہیونی حکومت اس جنگ پر کر چکی ہے، اور شاید اس سے زیادہ کی اس کے اندر توانائی نہیں تھی، اور اس کا سارے کا سارا ایک سال کا جو بجٹ تھا وہ اس جنگ کی نظر ہو چکا ہے، لہذا جو اس کو وہ کھڑی ہوئی ہے وہ اتنا پیسہ اس کے پاس کہاں سے آ رہا ہے، کتنی کمک کہاں سے آ رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک ہیں کہ جو اس کو مالی طور پر حمایت کر رہے ہیں اور اس کو مدد فراہم کر رہے ہیں، لہذا مغربی ممالک کئی لیئرز ہیں کہ جو صہیونی حکومت کی مدد کر رہے ہیں، پہلی لیئر البتہ بعض دیگر ممالک اور بھی ہیں کہ جو صہیونی حکومت کی مدد میں، مغربی اور مشرقی ممالک بھی اس میں شامل ہیں، بعض عربی ممالک بھی جو ہیں وہ تھرڈ لیئر میں شامل ہیں کہ جو اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں اس سلسلے میں، جو عربی، عبری اور یورپی اتحاد کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، بعض عرب ممالک تمام تر عربیت پر زور دینے کے باوجود وہ فلسطین جیسے اہم مسئلے سے صرف نظر کرے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی جو ریفائنریز ہیں اور زمین اور فضا سے وہ ان کی مدد کر رہے ہیں، اپنی ریفائنریز کے ذریعے سے آئل ٹرانسفر کر رہے ہیں اسرائیل کو، اگر اسرائیل کو اس طرح کی جو مدد فراہم نہ کی جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ غاصب صہیونی حکومت کسی بھی طور غزہ اور فلسطین کے مجاہدین کے خلاف جو ہے وہ مقابلہ کر سکتی یا تادیر ان کا مقابلہ کرنے کے قابل رہتی اور اس کو آخر کار گھٹنے ٹیکنا پڑتے. لیکن اس تمام تر مدد اور حمایت کے باوجود کہ جو عرب دنیا اسلامی ممالک اور اسی طرح امریکہ اور مغربی ممالک کی جانب سے اسرائیل کو کی جا رہی ہے, اس کے باوجود وہ فلسطینی مجاہدین اور حماس اور جہاد اسلامی کے مقابلے میں انتہائی جو ہے وہ کمزور پڑتی دکھائی دے رہی ہے اور اس کو مشکلات کا سامنا ہے. اور غاصب صہیونی حکومت کی کابینہ بھی اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ اس کے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے ہیں اس جنگ کے حوالے سے.
بہت بہت شکریہ آپ کا. اس وقت ہمارا رابطہ ہوا ہے پاکستان میں جناب ناصر شیرازی سے, ممتاز سیاستدان ہے. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ناصر شیرازی صاحب, 449 دن ہو گئے غزہ پر صہیونی جارحیت کو, یعنی تقریباً 15 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ صہیونی جارحیت بدستور جاری ہے اور امریکی حمایت بھی بدستور جاری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 15 مہینوں کے دوران صہیونی حکومت نے جو مقاصد حاصل کرنے تھے غزہ پر جارحیت سے, کیا اس نے حاصل کر لیے ہیں؟
جی بہت شکریہ. میرے خیال ہے بڑا واضح ہے, آپ کے خود اپنے سوال کے اندر ایک جواب چھپا ہوا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ 450 دن ہو گئے ہیں, تو یہ 450 دن کس نے کیے ہیں؟ اسرائیل نے. 450 دن کون سا اسرائیل؟ جس کی اپنی میتھ آف انوینسیبلٹی تھی, جس کے پاس مرکاوا ٹینک تھا, جس کے پاس آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم تھا, جس کے پاس سٹیٹ آف دا آرٹ ڈرونز ہیں, جس کے جو نیوکلیئر پاور ہے, جس کو امریکہ اور یورپ کی مکمل تائید اور سپورٹ, انکنڈیشنل سپورٹ حاصل ہے, جس کے لیے تمام دنیا کے وسائل اویلیبل ہیں, جو چند گھنٹوں کے اندر کئی عرب ممالک کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے, یہ اسرائیل جس کا یہ چہرہ تھا, یہ اسرائیل آیا ہے غزہ کے اندر. غزہ جو ایک چھوٹی سی سٹرپ ہے جو 40 کلومیٹر لمبی اور بعض جگہوں سے 14 کلومیٹر اور میکسیمم منیمم جو ہے وہ تقریباً 5 کلومیٹر چوڑی ہے, جو تقریباً 25 لاکھ لوگ 2005 سے محاصرے کے اندر ہیں, جن کا غذا, خوراک, دوا اور بنیادی ضروریات زندگی سب اسرائیل کے مرہون منت ہیں. ان کا ریسٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, واسطہ نہیں ہے, اور ان کو دنیا کی سب سے بڑی اوپن ایئر جیل کہا جاتا ہے. اس سچویشن کے اندر اسرائیل نے 4 بڑے اہداف بیان کیے, اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ریپیٹڈلی نیتن یاہو نے اپنی تقریر میں کہا, ہم غزہ کو ٹیک اوور کریں گے, ہم مزاحمت کا خاتمہ کریں گے, ہم یہاں پر جو ہے وہ حماس کا بھی خاتمہ کریں گے, ڈی ویپنائزیشن کریں گے, اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم تھرو فورس ملٹری پاور ہم اپنے ہوسٹجز کو واپس لے کے آئیں گے. آج 450 دن ہو گئے ہیں, اس چھوٹی سی پٹی کے اندر انہوں نے غزہ کو تباہ کر دیا ہے, اس کا سیولین انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے, 50,000 لوگ شہید کر دیے ہیں, 1.5 لاکھ لوگ زخمی کر دیے ہیں, تمام بنیادی ضروریات زندگی وہاں پر معطل ہو چکی ہیں, ہاسپٹلز تباہ کر دیے ہیں, جینوسائڈ پہ جینوسائڈ کیا ہے, لیکن اسرائیل اپنے معین کردہ اہداف کے اندر بھی ناکام ہو گیا ہے. آج بھی مزاحمت جاری ہے, آج بھی حماس ایگزسٹ کرتی ہے, آج بھی وہاں سے اسرائیل کے فوجیوں کی لاشیں نارتھ غزہ سے بھی واپس آ رہی ہیں, آج بھی ڈیپ انسائڈ اسرائیل آف اینڈ آن میزائل اٹیک جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, اور آج بھی جو اپنے ہوسٹیجز کو سمجھتے تھے کہ ہم ملٹری پاور کے ذریعے سے ود ان ڈیز لے کے آ جائیں گے, آج بھی نہیں لا سکے, اور آج بھی نوشتہ دیوار یہ ہے کہ انہیں کوئی نہ کوئی ڈیل کرنی پڑے گی, ڈائیلاگ کرنا پڑے گا, اور انہیں ایک ہوسٹیجز ڈیل کے ذریعے سے ہی یہ اپنے لوگوں کو لا سکیں گے, ورنہ نہیں لا سکیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی ملٹری مائٹ ہار گئی ہے, امریکہ اور کلیکٹو ویسٹ کی تمام تر سپورٹ, خواہ وہ فائنانشل ہے یا ڈپلومیٹک ہے یا پولیٹیکل ہے, وہ ہار گئی ہے, اور اسرائیل کی افواج جو قابض افواج ہیں وہ ہار گئی ہیں. فلسطین جیت گیا ہے, ان کا جذبہ جیت گیا ہے, مزاحمت جیت گئی ہے, اور حماس اور غزہ دونوں اپنی جگہ پر موجود ہیں, اور وہ مزید لاشیں دینے کے لیے, جانے دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن نہ وہ مسجد اقصی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, نہ وہ بیت المقدس کی آزادی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, اور نہ ہی وہ فلسطین کی آزادی سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں. لہٰذا تمام پیرامیٹرز جو خود دشمن نے سیٹ کیے تھے, ان پیرامیٹرز کے اوپر اسرائیل یہ جنگ ان ایسنس ہار چکا ہے, اس کی بروٹیلٹی باقی ہے, اس کی دہشت گردی باقی ہے, اس کا جینوسائڈ باقی ہے, لیکن جنگ اسرائیل ہار چکا ہے اور جنگ کے اہداف بھی اسرائیل جو ہے اس میں واضح طور پر ناکام ہو.
اچھا, آپ نے اسرائیل کے ہارنے کے بات تو کی, صہیونی حکومت کے ہارنے کے بات کی, یہ بتائیے کہ غاصب صہیونی حکومت کے وزیراعظم نے یہ اعلان کیا تھا جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ میں وہاں سے حماس اور جہاد اسلامی کو ختم کر دوں گا, مزاحمت کو ختم کر دوں گا, تو کیا جہاد اسلامی حماس اپنے بعض رہنماؤں کی شہادت کے بعد ختم ہو گئے؟
دیکھیں, وہ ایلن مسک نے, چلے میں اپنی بات نہیں کرتا ہوں, اس نے کہا تھا, جو ابھی ایڈوائزر ہے امریکن پریزیڈنٹ کا, اس نے کہا تھا کہ یہ بہت ٹوٹلی فیلڈ اسٹریٹجی ہے, چونکہ جب آپ ایک شخص کو شہید کرتے ہیں تو 10 افراد ان کی حمایت کے لیے پیدا ہوتے ہیں. اس نے حماس کے تناظر میں بات کی کہ جب حماس کے ایک حمایتی کو آپ بروٹیلٹی کے ذریعے سے شہید کرتے ہیں تو 10 لوگ ان کی حمایت میں آ جاتے ہیں. یہ ایک ریزسٹنس موومنٹ ہے. ریزسٹنس موومنٹ میں لوگوں کی شہادتیں ایک ایکسیپٹڈ ریالٹی ہے, یہ ایک قبول شدہ حقیقت ہے, یہ سب کو پتا ہے کہ یہ رستہ شہادت کا رستہ ہے, یہ ایسمیٹرک وارفیئر ہے, یہ روایتی جنگ نہیں ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ میزائلوں کے مقابلے میں میزائل اور بندوں کے مقابلے میں بندے اور ٹینکوں کے مقابلے میں ٹینک اور نمبر کے مقابلے میں نمبر. نہیں نہیں, یہ بالکل ایسا نہیں ہے, یہ ایسمیٹرک وارفیئر ہے, اور ایسمیٹرک وارفیئر کے اندر جو پیرامیٹرز ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں, اور ان پیرامیٹرز کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں تو واضح طور پہ اسرائیل اور اسرائیل کے جو حواری ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں. حماس کے ٹاپ لیڈرشپ کی شہادت, اب اگر آپ ان کی ٹاپ لیڈرشپ میں آپ دیکھیں کتنے لوگ ان کے شہید ہوئے ہیں, لیکن پرچم ایک کے بعد دوسرے کے ہاتھ میں آیا ہے, دوسرے کے بعد تیسرے کے ہاتھ میں آیا ہے. لوگوں کی یہ کمٹمنٹ کہ اسرائیل بروٹل ہے, یہ اب اور بڑھ گئی ہے. لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ کہ اسرائیل کے ساتھ نیگوسیشن کے ذریعے سے کوئی چیز حل نہیں ہو سکتی, یہ اور بڑھ گئی ہے. لوگوں کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ کہ اسرائیل جو ہے وہ وحشی ہے اور عالمی قوانین کو قبول نہیں کرتا اور بڑھ گئی ہے, اور لوگوں کا یقین اور اعتماد ریزسٹنس اور مزاحمت پہ اور بڑھا ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ساری پالیسی تو یہ تھی کہ وہ غزہ کو خالی کرائیں, اور غزہ کو خالی کرا کے اس کو انیکس اور اس کو اپنے کنٹرول کے اندر لے کر آئیں, لیکن ان کو بھی جان اپنی شاید پیاری ہوگی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود غزہ کے لوگ غزہ نہیں چھوڑ رہے. وہ کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ اس لیے کہ وہ حماس کے ساتھ ہیں, اسلامی جہاد کے ساتھ ہیں, مزاحمت کے ساتھ ہیں, اور اس رستے کے ساتھ ہیں جس رستے کے ذریعے سے اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہو جا سکتا ہے. اسرائیل کے مقابلے میں جو پولیٹیکل ہے کہ آپ صرف اس سے بات چیت کریں, وہ صرف اسرائیل کی فیور میں جانے والی بات ہے. جب تک آپ طاقت کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ بات نہ کریں, اسرائیل کے ساتھ کوئی ڈپلومیٹک بات بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مزاحمت کے لیڈرز کی شہید ہونے سے امیجیٹ فرق تو پڑ سکتا ہے, الٹیمیٹ فرق نہیں پڑے گا. اور زیادہ طاقتور, اور زیادہ کمیٹڈ, اور زیادہ پاورفل پوری جنریشن آئے گی جنہوں نے یہ سارا لائیو جینوسائڈ کہتے ہیں. باقی اگر دنیا میں جو جینوسائڈ ہے نا, وہ کتابوں میں ہے, یہ لائیو جینوسائڈ ہے جو براہ راست دیکھا گیا ہے. یہ جینوسائڈ جس نسل نے دیکھا ہے نا, یہ اپنے نسل کے اندر کئی یحییٰ سینوار لے کے آئیں گے, یہ کئی اسماعیل ہانیہ لے کے آئیں گے, یہ ان سے بڑھ کر لیڈرشپ لے کے آئیں گے, چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھا ہے. لہٰذا یہ ماڈرن ورلڈ ہے, اور اس میں آپ چند لوگوں کی شہادت سے مزاحمت یا حماس کی خاتمہ یا اس کی کمزوری نہیں دیکھیں گے, بلکہ اس کی طاقت میں ہر آنے والے دن اضافہ دیکھیں گے.
جی,
اور یہ خود کرائسس اس کا ایک ثبوت ہے کہ اس سارے کرائسس کے باوجود حماس بھی باقی ہے, مزاحمت بھی باقی ہے, اور اسی طریقے سے جہاد اسلامی بھی باقی ہے, اور وہ رستہ باقی ہے جس رستے پہ چلنے کا ان لوگوں نے عزم اور ارادہ کیا تھا.
جی, پروگرام فلسطینی کاز, آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. ناصر شیرازی صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ظالم اور جابر اور جارے صہیونی حکومت جس نے غزہ پر 15 مہینوں سے جارحیت کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے, امریکہ اور بعض مغربی ملکوں کی طرف سے اس کو بھرپور طریقے سے امداد فراہم کی جا رہی ہے, چاہے مالی ہو, فوجی ہو, سیاسی ہو, ہر طرح کی حمایت, لیکن دوسری طرف جو مظلوم ہے اس کو عسکری امداد تو چھوڑیے, انسانی امداد تک پہنچنے نہیں دی جا رہی. تو یہ دوغلا پن دنیا کا کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیں, ویسٹرن ڈول سٹینڈرڈ اور ویسٹرن ہپوکریسی تو بڑی انکور ہوئی ہے, اور چونکہ یہ اپنے آپ کو کہتے تھے نارمیٹو پاور, امریکہ بھی اسٹیچو آف لبرٹی, آزادی, جمہوریت, اور مغرب جب ہم کلیکٹو ویسٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ جمہوریت کے, انسانی حقوق کے, بنیادی حقوق کے یہ نعرے مارتے نظر آتے ہیں, وومن رائٹ کے چیمپئن بنتے ہیں, خواتین کے, بچوں کے رائٹس کے, ایون اینیمل رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں. لیکن یہ سمجھ آیا کہ یہ ساری لپ سروس ہے, لپ سروس بھی نہیں ہے بلکہ یہ ہاتھی کے کھان, وہ محاورہ ہے اردو کا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور, یہ ان کے دکھانے کے دانت ہیں. کھانے کے دانت ان کے یہ ہیں کہ اسرائیل اپنی تمام تر طاقت کے باوجود امکان ہی نہیں تھا کہ جو جینوسائڈ اس نے کیا ہے یہ کر سکتا اگر اس کو کلیکٹو ویسٹ کی تمام جہتوں سے, یعنی ڈپلومیٹک سپورٹ حاصل نہ ہوتی, پولیٹیکل سپورٹ حاصل نہ ہوتی, فائنینشل اسسٹنس اور سپورٹ حاصل نہ ہوتی اور ملٹری سپورٹ حاصل نہ ہو. یہ جو جینوسائڈ ہوا ہے یہ ویسٹرن سپورٹ کے ساتھ ہوا ہے, یہ اس میں صرف سامنے بازو اسرائیل کے ہیں, اس میں تمام تر ویپن فائنانسز اور لوجسٹکس جو ہیں وہ امریکہ اور یورپ کی ہیں. اور یہ تو صرف ہم نے نہیں کہہ رہے کہ بے نقاب ہو گئے ہیں, خود ویسٹ کے اندر جو ریٹیلیشن آئی ہے کہ جہاں انہوں نے یونیورسٹیوں میں کالجز میں یہ پڑھانا شروع کیا کہ ہم جو ہے وہ نارمیٹو پار ہیں, ویلیو بیسڈ جو ڈیموکریسیز ہیں اور ہم جو ہے ویلیوز کو بڑا ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ہم سیولائزڈ ورلڈ ہیں, تو دنیا کو پتا چلا کہ نہیں یہ تو جینوسائڈ کرنے والے, یہ تو بڑے وحشی ہیں, یہ تو نام صرف جنہیں لیتے ہیں سیولائزیشن کا, یہ سیولائزیشن صرف اس لیے یوز کرتے ہیں, ایک ٹول ہے جس کے ذریعے سے یہ دوسروں کو ایکسپلائٹ کر سکیں. لہذا ویسٹ تو بے نقاب ہو گیا ہے اور اس کے اپنے عوام, یونیورسٹیاں, کالجز, عام عوام, جو میگا گیدرنگز ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ بہرحال ابھی بھی میجورٹی لوگوں کی زندہ ضمیر لوگوں کی ہے اور انہوں نے اسٹیٹ سسٹم اور اسٹیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے جو حکمران ہیں ان کی اس ہپوکریسی اور ڈوئل سینٹر کے مقابلے میں سدائے احتجاج بلند کیا ہے اور پورے ویسٹ کے اندر آپ کو یہ عوامی رد عمل نظر آیا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹ اور اسرائیل دونوں مل کر بھی یہ کام نہیں کر سکتے. جیسا آپ نے کہا کہ انہوں نے تو ان کو بنیادی انسانی ضروریات کی چیزیں نہیں پہنچائی, نہیں, وہ تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ تو ان کو ان کا سیج انشور کر رہے ہیں, وہ تو ان کا خاتمہ انشور کر رہے ہیں, وہ تو یہ جینوسائڈ انشور کر رہے ہیں. لیکن کیا ہو گیا ہے نیبرنگ کنٹریز کو, جارڈن کو, ایجپٹ کو, وہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں, وہ تو فلسطین کے ساتھ بارڈر شیئر کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے غذا خراب کیوں نہیں پہنچائی؟ تو اس کو بھی میں اسی کے ساتھ نفی کروں گا, اس لیے کہ انہوں نے اپنی فارن پالیسی کو اور ڈومیسٹک پالیسی کو ویسٹ کے ساتھ نفی کر دیا ہے, لیڈ بائی امریکہ, اور امریکن پالیسی یہ تھی کہ ان کا سیج جاری رہنا چاہیے اور اس محاصرے کے اندر جو ہے وہ ان کا قتل عام ہو تاکہ غزہ کے لوگ اور فلسطینی جو ہیں وہ حوصلے چھوڑ بیٹھیں. اگرچہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے لیکن اس سارے مرحلے کے اندر, اس سارے جینوسائڈ کے اندر یہ ایکول مجرم ہیں, وہ جنہوں نے ویسٹرن ڈومینز کے اندر ان کو اسرائیل کو اسسٹنس پرووائڈ کی اور وہ جو ہیومینیٹیرین کوریڈور کھول کے فلسطینیوں کی مدد کر سکتے تھے اور انہوں نے مدد نہیں کی, دونوں برابر کے مجرم.
جی ناصر شرازی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مقبوضہ فلسطین کے اندر پوری دنیا سے صہیونیوں کو پکڑ پکڑ کے لایا گیا اور یہاں پر بسایا گیا اور ان کو ایک بڑے اچھے ماحول کا, بڑے اچھے علاقے کا, بڑے اچھے حالات کا ان کو وعدہ دیا گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 7 اکتوبر کے بعد سے جو مزاحمت نے کاروائیاں کی ہیں اس غاصب صہیونی حکومت کے خلاف, اس کی وجہ سے اب جو دوسرے علاقوں سے صہیونی یہاں پر لائے گئے تھے ان کے لیے یہ غیر محفوظ ہو گیا ہے علاقہ, اور جو ہجرت دوسرے علاقوں سے کر کے یہاں پر آئے تھے لوگ اب واپسی کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں اپنے آبائی علاقوں کی جانب. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح جاری رہی, اگر مقبوضہ فلسطین کے علاقے اسی طرح غیر محفوظ رہے, تو یہ جو صہیونی دوسرے علاقوں سے لا کر بسائے گئے ہیں یہ یہاں پر باقی رہیں گے یا بھاگ جائیں گے اپنے علاقوں کی طرف؟
دیکھیں, یہ جو 15 ماہ جنگ جاری رہی ہے اور ابھی جاری ہے, اور پھر جو فلسطین سائیڈ اور پھر اس کے بعد حزب اللہ لبنان سائیڈ, دونوں سائیڈز کی بات کرتا ہوں, کہ یہ سیٹلرز کون ہیں؟ یہ سیٹلرز جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اسرائیل کی پالیسی آف انیکسیشن اور آکوپیشن اور اسی طریقے سے قبضہ کرنے کی جو پالیسی ہے یہ اس کا پارٹ ہے. یعنی اسرائیلی ملٹری فورسز گولان ٹیک اوور کریں گی, ساؤتھ لیبنان ٹیک اوور کریں گی, فرض کریں جارڈن کے اندر ایریا ٹیک اوور کریں گی یا ویسٹ بینک میں ٹیک اوور کریں گی, اور ٹیک اوور کرنے کے بعد وہ ان سیٹلرز کو جگہ دیں گے اور یہ ان کے اوپر رہائش رکھیں گے. تو اس بہانے وہ پھر فزیکل پریزنس ان کی جو ہے وہ انشور ہو جاتی ہے. تو یہ ایک تو بات یہ تھی, یہ اسی قابض حکومت کی پالیسی کا ایک حصہ ہے اور یہ اسی کا پارٹ ہے. لیکن آپ نے جو بات کی وہ درست ہے, چونکہ جو ملٹری ہے اس کا کام تو لڑنا ہوتا ہے, یہ تو سیویلین تھے اگرچہ آئے اسی کے پارٹ کے طور پہ ہیں قبضے کو یقینی بنانے کے لیے, ہیں مجرم, لیکن یہ تو ان کو وعدے کیا کیے گئے تھے, ان کو وعدے یہ کیے گئے تھے ہم آپ کو یہاں پر زبردست ایجوکیشن سسٹم دیں گے, سٹیبلٹی دیں گے, لا اینڈ آرڈر دیں گے, پیس دیں گے, اور اسی طریقے سے ہم آپ کو اکنامیکلی فلورش کرنے کے مواقع دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو وعدہ کر کے لے کے آئے اور پوری دنیا سے ان کو یہاں پر اپنی جو عددی قوت ہے اس کو بڑھانے کے لیے اس کو استعمال کیا۔ اب ہوا یہ کہ اس جنگ میں یہ اسرائیل کا کھوکھلا پن انشور ہو گیا۔ اس وقت جو اسرائیل کھڑا ہے نا، اسے آپ فزیکلی اگر پکچر لینا چاہیں، جیسے کوئی وینٹ کے اوپر آدمی ہوتا ہے وینٹیلیٹر کے اوپر، تو وہ پکچر لے تو وہ پورا آدمی نظر آئے گا، لیکن اس کا دل بھی مشینوں کے ذریعے سے چل رہا ہوتا ہے، اس کا دیگر اعضاء بھی مشینوں کے ذریعے سے چل رہا ہوتا ہے، خون کا پمپ بھی مشینوں کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے، وہ مشینی طور پہ زندہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہ لائف سپورٹ سسٹم ختم ہوتا ہے وہ پیرالائز ہو جاتا ہے۔ تو اسرائیل کا لائف سپورٹ سسٹم جو ہے نا وہ نظر آ گیا ہے کہ اس کی ملٹری پاور بھی ویسٹ کے اندر ہے، اس کے آئرن ڈوم بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ یقین کر بیٹھے ہیں کہ اگر ان کو اکنامک سپورٹ اسرائیل کو امریکہ کی اور یورپ کی نہ ہوتی اور ابنڈنس آف فنڈز جس کی وجہ سے یہ بظاہر ابھی زندہ ہے، بظاہر ابھی وہ کرائسس اس طرح سے نہیں ہے، لیکن جیسے ہی یہ وار ختم ہو گئی ہے انہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ اسرائیل کے اندر انڈسٹری سٹینڈ سٹل کے اوپر ہے، ایلات کی بندرگاہ جو ہے اس نے باقاعدہ طور پہ بینکرپٹ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے، ان کے ہاں تمام تر جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایٹ ہالٹ ہیں، رک چکی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ عملی طور پہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اسرائیل کا موجودہ ڈیفینس سسٹم آخری دن تک حزب اللہ کے میزائلوں سے اور ڈرون سے، لیبنان سے آنے والے ڈرون سے، کسی سائٹ سے بھی، یمن سے آنے والے ڈرون سے اور اسی طریقے سے میزائلوں سے اور ایون غزہ سے آنے والے راکٹوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔
جی بہت شکریہ ناصر شیرازی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔
نہیں ہے،
آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں دو تین منٹ کا وقت ہمارے پاس موجود ہے، یہ تو غاصب صہیونی حکومت جو ہے ایک جارح اور ظالم حکومت ہے، وہ اپنی جارحیت کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ غرب اردن میں جو فلسطینی انتظامیہ ہے اس کا طرز عمل بھی کوئی صہیونی حکومت سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مزاحمت کے مجاہدین ہیں ان کے خلاف کاروائیاں غرب اردن کے علاقے میں انجام دے رہی ہے، تو فلسطینی انتظامیہ کے اس طرز عمل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے امن مذاکرات جس کی امریکہ نے منصوبہ بندی کی تھی اور 1970 کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ کیمپ ڈیوڈ معاہدے تک ہم نے ایک فلسطینیوں کے درمیان دو جو ہیں وہ تقسیم بندی رہی ہے، دو دھڑے رہے ہیں، اور یاسر عرفات نے اسرائیل کے ساتھ اس کو تسلیم کر لیا امن معاہدے کو، اور یاسر عرفات مرحوم نے پورے اس عرصے کے دوران ہم نے دیکھا کہ وہ فلسطینیوں کے لیے پیس اینڈ اسٹیبلٹی نہیں لا سکے، اور میڈرڈ معاہدہ ہو، اسلو معاہدہ ہو، یا تمام تر ان کے جو معاہدے تھے انہوں نے آہستہ آہستہ حتیٰ کہ بیشتر علاقے جو ہے وہ اسرائیل کو دے دیے فلسطین کے، اور عقب نشینی کرتے چلے گئے اور ایک مخصوص ایک مختصر سے علاقے کے اوپر انہوں نے حکمرانی کو قبول کر لیا، لیکن اس کے باوجود شرائط اور حالات جو ہیں وہ فلسطینیوں کے حوالے سے سازگار نہیں ہو سکے، اور 2% علاقہ جو باقی بچا تھا اس پر بھی اسرائیل کی نظریں اب تک رہیں، اور اس کے اوپر بھی جو سہولتیں جو وعدے کیے گئے تھے ان معاہدوں کے اندر فلسطینیوں کے حوالے سے ان کی اس کے اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔
بہت شکریہ آپ کا، موقف کا اظہار کیا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
تهران نخوسم ایرانی اسلامکان هارا پدوتیان هایرن رادیو جام نکلسم.